خوفِ خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوفِ خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد نبوی سعادت پائیں یا اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے، چاند رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور مدنی چینل پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں۔ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری کبھی خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات ہے کہ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ تو انگلیاں کہتی ہیں اپنے آپ کو دیکھ۔ اس لیے وہ بندہ اگر دوسروں کے کردار پر منفی تذکرے کرنے کے بجائے، اس کی کمزوریاں گنوانے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر نظر کرے، اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو، تو یہ دوسروں کی عیب جوئی سے اور دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے بچا رہے گا، اور اس کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا۔ یہاں یہی ہے کہ مطلب اپنے عیب کو بندہ دیکھے، دوسرے کے عیبوں پر نظر نہ رکھے۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ تو جو عیب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، ان کے ہنر اور ان کے کمالات خوبیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے مطلب بندہ یا تو خوبیاں دیکھے بندے کی اور عیب نہ دیکھے۔ عیب دیکھنے تو اپنے دیکھیں، تو جو اپنے عیبوں کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے تو اسے دوسروں کے عیبوں پر تبصرے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اپنی اصلاح میں بندہ ان مانوں کر لگا رہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد عدنان ہے اور میرا تعلق گاڑیوں کی فیلڈ سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم سے لوگ گاڑیاں لینے آتے ہیں، چند بروکر دوسروں کو جو گاڑیاں دلاتے ہیں وہ ہم سے بھی کمیشن لیتے ہیں، اور جو جس کو دلا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں۔ تو ذہن میں میرا یہ ہے کہ شاید دونوں طرفہ کمیشن لینا مناسب نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے۔
اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ جو بروکر ہے دو طرفہ صرف یہ آپس میں پارٹیوں کی ملاقات کروا دیتا ہے، اور جو ڈیلنگ کرتے ہیں وہ یہ آپس میں خود ہی کرتے ہیں, تو اس صورت میں تو جہاں رواج ہوگا وہاں پر یہ دو طرفہ کمیشن لے سکتا ہے, لیکن اگر یہ کسی ایک طرف سے بھی ڈیلنگ کرنے والا ہے, یعنی گاڑی کو بیچنے والا ہے یا گاڑی خریدنے والا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری طرف سے یہ وکیل بن رہا ہے کسی کا, تو اب یہ دو طرفہ اس کا کمیشن لینا درست نہیں ہوگا. وہ ایک طرفہ ہی کمیشن لے سکتا ہے, دو طرفہ نہیں لے سکتا. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے. اگر تو دونوں طرف صرف اور صرف یہ رابطہ کروا رہا ہے, ڈیلنگ وہ آپس میں کریں گے, تو مسئلہ نہیں ہے, جہاں رواج ہوگا یہ لے لے گا, اور اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ نہیں لے سکتا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سجاد احمد عطاری بھلوال سے عرض گزار ہوں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ میری کریانے کی شاپ ہے, یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ کسٹمر جو آتے ہیں تو کسی کے پیسے وغیرہ گر جاتے ہیں, ہمیں 10 ملتے ہیں, کبھی 20 دیکھتے ہیں, کبھی 50 کا نوٹ بھی پڑا ہوتا ہے, اب پتہ نہیں ہوتا کہ کس کسٹمر کے گرے ہیں. تو ہم جو اٹھا کر وہ اپنا احتیاط باکس رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں, اس نیت سے کہ اگر کسٹمر آئے گا تو ہم اس کو وہ مطالبہ کرے گا تو ہم اپنی جیب سے اس کو دے دیں گے واپس, نہیں تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. میری, میرے والدین کی, میرے گھر والوں کی ویسا بخشش کی دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ جو گرے پڑے آپ کو ملے نا بھائی, اس کو لقطہ بولتے ہیں. یہ مطلب ایک دم سے اٹھا کر چندے کی پیٹی میں نہیں ڈال سکتے, اس کو مطلب آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں. آپ بولے مالک ملے گا نہیں, اس کا طریقہ یہ کہ جیسے سر 5-10 روپے گرنا, آپ کبھی یہ چھوٹی رقم بھی گرتی ہوگی, کبھی 500 کی نوٹ, 500 کا نوٹ, کبھی 1000 کا نوٹ بھی گرتا ہوگا, اور روز اور ہر بار نہیں ہوتا, یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا. تو اس میں یہ کہ لکھ کر یہ لگایا جا سکتا ہے کہ دکان میں فلاں دن فلاں وقت ہم کو یہ رقم زمین سے پڑی ملی ہے, اگر آپ میں سے کسی کی ہے تو وہ نشانی دے کر, نشانی بتا کر حاصل کر لیں, اس طرح کا کچھ لکھ کر لگایا جا سکتا ہے. اب یہ کہ مالک ملنے کی امید نہیں رہی, اتنا مطلب آپ نے کوشش کی کہ مالک ملنے کی اب امید نہیں ہے, یا جو جو آیا تھا آپ کو پتا ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ گاہک کی دو چار ہی آتے ہیں دن میں, اکا دکا ہی آتے ہیں. ہاں جہاں مطلب ہزاروں سینکڑوں کا رش ہوتا نا وہاں دوسری بات ہے. تو جیسے دو چار اگر گاہک آئے تھے اور آپ جانتے بھی ہیں رابطہ ممکن ہے تو وہ تو رابطہ کر لیں ان سے کہ یہ رقم ہم کو اس دن ملی اور آپ آئے تھے دکان پر, تو دیکھ لیں کہیں آپ کی تو نہیں گری. اس طرح کی بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اب اگر مالک نہیں ملتا تو وہ رقم جو ہے آپ خود, غریب ہے, مسکین ہے, حقدار ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے, کسی حقدار کو دے دے, یہ بھی ہو سکتا ہے, چندے کی پیٹی یعنی مسجد یا مدرسے کی چندے کی پیٹی میں بھی ڈال سکتا ہے. اچھا اگر یہ رقم اس نے خود اپنے لیے اٹھائی تھی کہ چلو یار کام آئے گا میں اپنے لیے, پھر اب سوچا کہ تو میں نے اپنے لیے اٹھائی, مجھے نہیں اٹھانا چاہیے, تو اب جو میں نے کہا نا مالک تلاش کرنا, یہ تو پھر واجب ہو جائے گا, اس پر توبہ بھی کرنی ہوگی, واجب بھی ہو جائے گا. اور اب یہ کہ مالک نہ ملنے کی صورت میں خود نہیں رکھ سکتا, چندے کی پیٹی میں بھی نہیں ڈال سکتا, بلکہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا اس زکوٰۃ کے حقدار کو, اس طرح کے فرد کو دینا ہوگا. اس کے یہ مسائل ہیں, لقطہ اس کو بولتے ہیں, گری پڑی چیز جو ملتی ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ہمارا سامان اٹھائے, یعنی کہ کسی سے سامان اٹھانا, یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اس بارے میں کوئی حدیث پاک ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اچھا خود اپنا سامان نہ اٹھانا بلکہ دوسرے سے اٹھوانا, جیسے کہ لوگ مزدور سے اٹھواتے ہیں, تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں خود اپنے کیفیت دیکھنی ہے کہ یہ سامان اب اتنا ہے کہ بےچارا خود اٹھا ہی نہیں سکتا, تب تو مزدور کو اٹھوا رہا ہے, سامان تھوڑا ہے لیکن کسی مزدور کی ہمدردی میں اٹھوا رہا ہے کہ چلو اس کو تھوڑا روزگار مل جائے گا اس لیے اٹھوا دیا, تو یہ بھی اچھی نیت ہے. ہاں اگر یہ شرماتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے سامان کیسے اٹھاؤں, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اب جیسا سامان جیسا موقع, البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف جو ہوتا تھا وہ خود اپنا لانا, یہ بھی ثابت ہے سمجھے. اس طرح اپنا کام اگر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے, اچھا کام ہے. نہیں کیا کسی سے کروا لیا اجرت دے کر, تو اس میں کوئی ویسے ممانعت کی جب تک کوئی واضح وجہ نہ ہو اس وقت تک اس کو منع نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے, مغرور آدمی ہے, لے خود اپنا مال نہیں اٹھاتا, تو یہ نہیں ہے ٹھیک. اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کی جائے. لوگ گھروں کا سامان منگواتے ہیں نا, گوشت سبزی وغیرہ کسی کو باندھ دیتے کہ بھائی روزانہ اتنا دے جانا, اتنا دودھ والے کو بولتے دودھ دے جانا, تو اب یہ سارے گناہ کے کام ہوتے تو بندہ چل نہیں سکتا. پھر آن لائن اب تو منگوا رہے ہر چیز, اٹھاتے نہیں ہیں, خود ہی اٹھا کر پہنچا دیتا ہے. ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں کھانے کی پلیٹ, یہ خود نہیں اٹھاتا بلکہ روٹی بھی نہیں اٹھاتا, اگلا اٹھا کے لے آتا ہے. تو جیسا موقع جیسا مال, لیکن یہ کہ اس میں بظاہر جو میں نے صورتیں عرض کی اس میں کوئی ناجائز والی صورت یا گناہ کی صورت یا تکبر کی صورت مجھے محسوس نہیں ہوئی. ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ مغرور آدمی ہے, لے یعنی کہ اپنا سامان بھی نہیں اٹھاتا, یہ نہ سوچا جائے کسی کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب نعت سنو جھوم اٹھو عشق کے نبی میں, یا رب مجھے مست مدینے کا بنا دے.
گلبا طیب طیب بال پا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
فرمانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک ایک سال ہے یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بھلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے, نیک بندوں سے تو ہمیں پیارا ہے, انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے.
فرمانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں, سحر اور فراقت.
نمل اعمال بالنیات,
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
میرا رسول اللہ آپ نے دعا دی تھی, میں امی ابو کے ساتھ مدینے آ گئی ہوں.
ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. ماشاءاللہ,
آج ایک بار پھر میں توجہ دلا دوں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی جن کے بچوں کی آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ اسکرین پر تو آیا, اس کو سنایا تو نہیں, اس نے تو بہت اچھا بولا تھا, اس نے تو بہت اچھی پڑھی تھی, اتنا تو بڑا اچھا انداز تھا اس کا, مگر یہ مدی چین والوں نے خالی اس کا وہ پیچھے کلام لگا دیا, میرے بچے کی شکل دکھا دی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے, تو اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی ریکارڈنگ درست ہوگی مگر ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ درست نہیں آئی ہوئی ہوتی, تو اس لیے آپ جب بھی اپنے بچوں کی ریکارڈنگ بھیجیں, یہ میں نے معلومات لی تھی کہ ان کو کیوں نہیں سناتے بچوں کو, تو اس کے پیچھے ایک وجہ بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ریکارڈنگ درست نہیں ہوتی. اگر آپ ریکارڈنگ درست بھیجیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کو بھی اچھی انداز سے یعنی ان کی آوازوں کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. تو ذرا ریکارڈنگ پر پلیز احتیاط کیجیے گا کہ اچھی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں تاکہ آپ کے بچے کی بھی آواز آپ سن سکیں.
دوسرا یہ جو ابھی ایک بچی
کا ریکارڈنگ ہو کیسے,
یہ بچی کو جو دکھایا گیا آخر میں, تو الحمدللہ امیر السنہ جس طرح دعائیں ارشاد فرماتے ہیں تو اسی طرح کے کلپ میں اس بچی نے بھی کچھ حصہ لیا ہوگا, تو اور آپ جس طرح مدینے کی دعائیں دیتے ہیں تو وہاں سے پیغام دیا کہ آپ نے ہمیں دعائیں دی تھی کہ امی ابو کے ساتھ مدینے جاؤ, تو الحمدللہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ مدینے پہنچ گئی ہوں.
ماشاء اللہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ مبارک ہو. بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام عرض کرنا, ابھی کب کا ہے اللہ بہتر جانے, ابھی فی الحال مدینے میں ہے یا فراق مدینہ سے دو چار ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا.
ایس ایم ایس کے ذریعے عباس قاسم اتاری اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی مساجد میں کچھ بڑی عمر کے افراد مسجد کی کھڑکی سے تھوک باہر تھوکتے ہیں اور زور زور سے کھنکارتے ہیں, تو نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟
یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے, ایسا کھڑکیوں پر یا روڈوں پہ لوگ تھوکیں پھینکتے ہیں, یہ جہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہوتا ہے, اور جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا وہاں نہیں ہوتا, وہاں کوئی روڈ پر تھوک کر دکھائے نہیں, کیونکہ یہ نظافت کے صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوکنا, اور بعض تو ایسے مریض ان کا تھوک خطرناک ہوتا ہے, اس کی تھوک کی اگر باریک چھینٹے بھی اگر بندکیاں بھی کسی کے سانس میں چلی گئیں تو بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے. جیسے پچھلے دنوں کورونا چلا تھا اس میں یہ پوزیشن تھی, یہ اب ڈینگی چلا ہے تو ڈینگی میں بتاتے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے, ڈینگی جو بیچارے پر آیا تو وہ خود ہی بس اس کو آزمائش میں ہے, وہ اللہ شفا عطا فرمائے. ڈینگی ہمارے یہاں کافی یعنی کہ پاکستان میں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے لوگوں کو, اللہ پاک شفا دے اور یہ مرض اور یہ جو اصل وہ ڈینگی, اصل ڈینگی بیماری کا نام نہیں ہے, ہمارے ڈینگی بولتے ہیں, یہ ڈینگی ایکچولی بیماری کا نام نہیں ہے, ڈینگی مچھر کا نام ہے, ایک مچھر کی قسم ہے ڈینگی, وہ اگر کسی کو کاٹ لے اور بیچارے کے مقدر میں ہو اور اس کی امیون سسٹم جو کمزور ہو مدافعتی طاقت, اور وہ اگر اس میں اثر کر جائے تو پھر اس کو بخار, سخت سر درد, بدن میں درد اور گلا اور نزلہ اور کھانسی, اس طرح کی کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ, کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے کسی کے پھر مسوڑوں سے خون بھی بیچارے کا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ جیسا مطلب اٹیک ڈینگی کا, تو اصل مرض ڈینگی نہیں ہے لیکن ہمارے اس کو ڈینگی بولتے, چلو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے ڈینگی بولنے میں, تو یہ ہے کہ تو بہرحال گلیوں میں تھوکنا ناک سنکنا یہ دوسروں کے لیے بھی مطلب وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے, گھن آتی ہے اس سے, تو یہ تو ویسے نہیں کرنا, پھر اللہ کے گھر میں مسجد کی کھڑکیوں سے اس طرح کرنا تو یہ بھی بالکل غیر مہذب طریقہ ہے. بعض وقت کھڑکی قبلے کی طرف ہوتی ہوگی تو قبلے کی طرف تھوکنا یہ تو ویسے ہی منع ہے, چاہے مسجد میں تھوکے چاہے گھر میں تھوکے, قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے, اس طرح مطلب ہے کہ بچنا چاہیے اس سے, آدمی صفائی تھوک وغیرہ بھی ہے وہ سب کے سامنے نہ نکالے, کوشش کرے سب کے سامنے ناک صاف نہ کرے, ناک میں انگلی نہ ڈالے, کان میں انگلیاں نہ گھمائے, سب کے سامنے اس سے بچنا مناسب ہے. بعض اوقات بدن پہ میل اتارتے رہتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر اس سے تھوڑا کراہیت آتی ہے, گھن آتی ہے, اور اس سے جو ایسا کرتا نا اس کا جو امیج ہے نا دیکھنے والے پر اچھا نہیں پڑتا, خراب ہوتا اس کا امیج, لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مہذب لوگ جو ہوتے ہیں نا ایجوکیٹڈ اور اس طرح کے شخصیات اور ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, یہ کوئی تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی کو مطلب کیا بولوں میں, کہنے اپنی یعنی سنبھالنا مشکل ہو جائے, اتنا مطلب بعضوں کی طبیعت میں بڑی نفاست ہوتی ہے تو اس کو اور پریشانی ہوتی ہے, ایسی حرکتیں دے گئے پھر اب مطلب ہے بہت تربیت کی ضرورت ہے. اب جیسے جسے برتن ہے نا, اب ادھر وہ کھجایا ناک میں کان میں انگلی گھمائی اور اب یوں اٹھاتے ہیں, یہ میں نے آپ کو اٹھا کے دکھایا, میری عادت نہیں ہے اٹھانے کی, یہ انگوٹھا کہاں لگا؟ اندر میں لگا نا, اب یہ اس میں پانی بھریں گے جو بھی کھانے پینے کی چیز بھریں گے, اب جو نفاست جس کے مزاج میں ہوگی نا اس کو کراہیت آئے گی. تو یہ برتن اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. برتن جب بھی اٹھانا پیالہ وغیرہ تو یوں اٹھایا جاتا ہے, انگلی کا کوئی بھی حصہ اندرونی حصے میں نہ جائے. لیکن یہ بھاری تعداد ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اٹھانا کس طرح چاہیے, اور وہ اندر ڈال کے وہ دوسروں کے لیے کراہیت کا سامان کرتے ہیں. وہ خاص کر یہ بیروں کو ہمارے یہاں تو میں نے بارہا دیکھا تھا, پانی یعنی جو ہوٹل والے بیرے ہوتے ہیں نا, یہ پانی یہ گلاس جو ہوتا ہے نا یوں پانی بھرا ہوا یوں انگلیاں ڈال کے بھر کے یوں اٹھا کے لے آتے ہیں. تو وہ ہر آدمی پیوے کیسے یہ پانی, مجبوری ہوتی ہے, مینا بڑھتا ہے. تو صفائی کا ذہن ہو تو یہ سارے, اب یہ سب کتابوں میں تھوڑی ملے گا, صفائی کا ذہن ہو تو خود ہی آدمی کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, تو یہ آدمی سمجھدار ہو جاتا, سمجھ اس کو پڑ جاتی ہے. اب بعض وقت مجبور ہوتا ہے کہ اب کسی کو آ گیا نزلے کا مرض, اب وہ چھینکے آ رہی ہے, وہ چار آدمیوں میں بیٹھا ہے, اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اب وہ ناک صاف کرے گا سب کے سامنے, اور ویسے مطلب بچنا چاہیے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایسا کرنے والا گناہگار نہیں ہے, لیکن بعض اوقات آدمی مجبور نہیں بھی ہوتا لیکن ایسی حرکتیں سب کے سامنے بغیر مجبوری کے وہ عادتاً کرتا رہتا ہے, اس کی عادت ہوتی ہے, ایسے دھندے کرتا رہتا ہے. تو یہ نہیں, یا ایسی جگہ کھجاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو دیکھنے میں کراہیت آتی ہے, یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. تو یہ نہیں کرنا ہوتا, سب کے سامنے آدمی اپنے کو ذرا وقار میں رکھے, سنبھال کے رکھے, دوسرے کے لیے تکلیف کا ایذا کا باعث نہ بنے, اپنی عزت پر بھی حرف نہ آنے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اس میں اگر خلال کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ دو باتیں بیان فرما دیں, کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تنکا لیتے ہیں اور یوں ہی مطلب کیا وہ خلال کرتے رہتے ہیں, اور ایک نیا طریقہ بھی آیا ہے یہ خلال کرنے کا, آپ مطلب جیسے ہاتھ آگے کریں گے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ اندر میں کر کے آ رہا ہے, بھیا سب سمجھ آ جاتی ہے کیا کرنا ہے. تو اب خلال کرنے کے لیے کیا سب کے بیچ میں یہ اپنا یہ کرنا ضروری ہے, یا خلال کرنا تو بندہ واش روم میں چلا جائے بیسن کے پاس چلا جائے اور نارمل ایک اندازے خلال کرے کہ اس کو کوئی دیکھے نہیں, کیا فرماتا ہے اب اس میں؟ کیونکہ خلال کرنے کا بھی ہمارے یہاں ایک ہے بھائی, چائے پینے کے بعد بھی خلال کرتا ہے. کچھ بولنا ہے کہ جیسے چائے نہیں اندر میں داڑھ میں پھنس گئی ہو وہ چائے نکال رہا ہوگا, اب عجیب لوگ ہوتے ہیں.
یعنی ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو کراہیت آئے. تو اگر کچھ سمجھدار ہو نا, اب بہت لوگ سمجھدار نہیں ہوتے, ویسے پیسے گننے آتے ہیں ان کو اس میں سمجھدار ہوتے ہیں, یہ کھانے پینے میں سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان چیزوں میں وہ سمجھدار نہیں ہوتے, ان کو سوچکا ہی نہیں پڑتا, تو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تنکا بھی ڈالتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کیا جائے اس کا حل؟ ہر فرد نہ ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے نہ سن کر ہر فرد کا ذہن بنتا ہے, برسوں سے ایک عادت بگڑی پڑی ہے, وہ کیسے سدھرے؟ ناخن بھی تو کاٹتے رہتے نا دانتوں سے, آپ منع کرو اس کو, ابھی مصروف ہوں گے بس کر رہے ہوں گے, کیا علاج اس کا؟ ناخن کتنے گندے ہوتے ہیں, میل بھرا ہوا ہوتا ہے بازو کا اس میں, اور کیسے کیسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہوں گے. بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے میں ہاتھ بھی دھوتا ہوں نا جب کھانے کے لیے, جیسے تو وہ ہتھیلی صابن لگایا ہتھیلی بھری ہوں انگلیاں رگڑتا ہوں, کوشش ہوتی ہے انگلیاں رگڑتا ہوں کہ اندر بھی صفائی ہو جائے جتنی ہو سکتی ہو. یا جراثیم, کئی طرح کے جراثیم ایسی ہوتے ہیں جو صابن سے مر جاتے ہیں, جیسے کورونا کے بارے میں یہ شہرت ہوئی تھی کہ 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ صابن لگا کے ہاتھ کو مطلب چھوڑ دو, آدھا منٹ کیا دیر لگتی ہے, تو جراثیم اگر کورونا کے لگ گئے ہوں گے تو یہ مر جائیں گے. اور بھی جراثیم ایسے ہوتے ہوں گے جو مر جاتے ہوں گے, اور نہ مرنے والے جراثیم بھی ہوتے ہیں کہ آپ پانی کو ابالو اس میں بھی مرتے نہیں ہیں, بعض جراثیم اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, تو طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو جتنا ہو سکے بندہ نظافت کا, صفائی کا خیال رکھے, اپنی صحت کا خیال رکھے, اور عبادت پر قوت حاصل کرے اس طرح, اور دوسروں کو گھن سے کراہیت سے بچائے. آپ گھن سے کراہیت سے بچائیں گے, لوگ آپ کے قریب آئیں گے, آپ کی نیکی کی آواز سنیں گے. اب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ایک دم مطلب یعنی کہ ناک جھاڑنا شروع کر دیں گے, سننے والا تو میرے گھر ایسا بھاگے گا, آپ کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ کہاں پھنس گیا تھا میں, چلو یہ مصروف ہو گیا, میرے کو نکلنے کا موقع مل گیا. یا کھانسے چھینکے تو اس کے چہرے کے سامنے نہ ہو, کھانسنا چھینکنا بھی تھوڑا مطلب جتنا ہو آواز پست کرے. چھینکنے میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے شریعت میں کہ چھینکنے کی آواز زور سے چھینکنا آواز کے ساتھ, بعض تو بڑا رہنے کے مائک جھٹکا کھا جائے گا, ایسی زوردار چھینک مارتے ہیں, تو اس کو حماقت لکھا ہے زور سے چھینکنے کو. تو جتنا ہو بندہ آواز چھینکتی بھی پست کرے نے دبائے, کھانسی کی دبائے, لوگوں کے سامنے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اپنی تھوک کے چھینٹے نہ اڑے. بعض گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے کے چہرے پر اسپرے بھی کرتے ہوں گے ساتھ میں, یہ تھوکے اڑتی ہوں گی. یہ ہوتا ہے مطلب بعضوں کا بچنا مشکل ہوتا ہے, جب بعضوں کو اس کی سمجھ نہیں پڑتی. ہاں جیسے یہ مائک ہوتا ہے نا, یہ میرا تجربہ ہے, مائک اور اس کے اوپر ہوتا ہے فوم کا ایک کور. اچھا میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے جیسے کہ میں اس میں سخت بدبو ہو جاتی ہے, میں نے کہا بھی ہے کہ یہ بدلتے رہو دھوتے رہو, یہ مسجد میں ہوتا ہے. اب اللہ بہتر جانے کون کب دھوتا ہوگا اس کو, کتنی بار دھلتا ہوگا, اب نعت خوان کے ہاتھ میں ہو, وہ مزے سے پڑھے جا رہا ہے. اب اللہ کے نعت شریف پڑھے جا رہا تو خوشبو کی لپٹیں آنی چاہیے. اب یہ میں اور کچھ نہیں بولتا, یہ اپنے پاس بھی جو مائک آپ کے پاس رکھے ہوتے ہیں نا ٹیبل پہ, اب ابھی چیک نہیں کرنا تو مزہ نہیں آئے گا. تو اس کے فوم جو ہوں جس پہ تو وہ دھلنے چاہیے, فوم نہیں ہوتا بدبو اس میں بھی ہو جاتی ہے, تو اس لیے فوم کا کور تو ہونا چاہیے تاکہ وہ دھل سکے. باقی وہ فوم ہٹا ہوا جو میٹل کا جو حصہ ہے ذرا اس کو دھونا مشکل ہے, اندر پھر وائرنگ اور جو بھی اس کے ایک سسٹم ہوتا ہے نا اس میں پانی جائے گا تو یہ سسٹم کو نقصان کرے گا. فوم نکل آتا ہے وہ دھل سکتا ہے, صابن سے دھو لیں گے تو بدبو ختم ہو سکتی ہے. یہ خود آدمی کو سر کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملتی یہ چیزیں عام طور پہ, نہ اتنا آدمی کو مطالعے کا موقع ہوتا ہے, یہ سوچ کر یا تجربے سے یہ چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. اس طرح اور غور کریں گے تو شاید اور بھی کچھ چیزیں ذہن میں آئیں, یوں بھی ہوتا ہے, یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے. تو جتنا بھی یعنی کہ بس صفائی کا خیال رکھنا ہے, النظافت من الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ایمان میں سے ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. یہ سوال موصول ہوا ہے, تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا فرض ہے یا واجب, اور اسے اٹھانے کا درست طریقہ کیا ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیں.
تشہد میں انگلی اٹھانے کا سنت ہے, جس کو طریقہ بہار ارشاد میں یوں لکھا ہے کہ جیسے یہ سمجھو کہ یوں ران پر ہاتھ رکھیں تو یہ نہ ملا کے رکھنا ہے نہ یوں کھلا, نارمل حالت میں یہ ران پر گھٹنے سے ہٹ کر تھوڑا ران پر رکھی ہوئی ہے, معمولی ہٹ کر, گھٹنوں کو نہیں پکڑنا ہے. التحیاتوں میں گھٹنوں کے بالکل قریب سمجھو یہ انگلیاں رکھنی ہیں. اچھا اب اشہد ال تک تو یہ نارمل انگلیاں جو ہیں یہی رہیں گی, جیسے ہی لا پر پہنچے اشہد ال لا یہ حلقہ بن گیا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا اور انگلی اٹھ گئی, اشہد اللہ الہ تک یہ انگلی اٹھی رہے گی. جیسے ہی اللہ کہیں گے تو ال اللہ فوراً اللہ پر گرا دیں گے. اچھا ایک بھاری تعداد ہے جن کو انگلی اٹھانا نہیں آتی ہے, بھلے حضرت ہوتے ہیں, وہ تجربہ نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں گے, جو بھی ہوں گے, امام صاحب ہوں گے, مؤذن صاحب ہوں گے, اصل یہ چیزیں تجربہ مانگتی ہیں. تھیوری تو سب نے پڑھی ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکل یہ بھی ضروری ہے. تو یہ سب سیکھنے سے آتا ہے کہ تھیوری بھی معلوم ہو, طریقہ بھی معلوم ہو, اور بار بار اس کو پریکٹیکل کرتا رہے, پریکٹس کرتا رہے, مشق کرتا رہے, تو پھر یہ کام آ جائے گا. انگلی نہیں اٹھا سکتے, تعدادیں نہیں اٹھا سکتی. اب بھی بد تکلف آپ اٹھائیں گے نا تو اٹھ جائیے, کوشش کریں گے تو. یہ بھی کسی کی اٹھے گی نہیں, کوئی مطلب ادھر ادھر وہ اغل بغل میں دیکھتا ہوگا کہ میں صحیح اٹھا رہا ہوں کہ یہ صحیح اٹھا رہا ہے, مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جیسے عید کی نماز میں لوگ سائڈوں پہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے, کانوں تک جنازے میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے, تکبیر ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ میں گھر میں کپڑے کا کاروبار کرتی ہوں اور خواتین مجھ سے کپڑا خریدتی ہیں, کچھ ادھار لیتی ہیں, کچھ نقد والیوں سے نفع کم لیتی ہوں اور ادھار والیوں سے زیادہ, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ نقد لو تو جیسے اتنے کا, ادھار لو تو اتنے کا ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ لیٹ فی وغیرہ نہ لے کہ اب اتنی فلاں تاریخ کو دیا تو اتنا, پھر فلاں تاریخ کو پیمنٹ کیا تو اتنا, یہ نہ کرے. بس بھلے تاریخ دے کر لے کہ فلاں تاریخ کو دے دینا اور یہ اتنا لوں گا. اب یہ کہ پھر وہ فلاں تاریخ گزر گئی, زیادہ دن ہو گئے, تو اب یہ کہ لیٹ فی نہیں لے سکتے, یہ جائز نہیں ہے. لیٹ فی لیتے نا, یہ درست نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام مضفہ ہے. امیر اہل سنت سے میری ایک سوال ہے. پوری گھڑی گولڈ کی نہیں ہے, پر اس میں جو وہ کانٹے وغیرہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ گولڈ کا ہے, تو ایسی گھڑی پہننا کیسی جائز ہے یا ناجائز ہے؟
سونے کے جو ڈائل لگے ہوتے ہیں تو دارالافتاء سنت کے فتوے میں اس بات کی صراحت ہے کہ چاہے پوری گھڑی سونے کی ہو یا ڈائل سونے کے ہوں, اس میں وقت کا دیکھنا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے.
یہ ڈائل کانٹے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ ٹائم تو کانٹے دکھاتے ہیں اسے, وہ جو نمبر بنے ہوتے ہیں ان پر. یہ ڈائل شاید اسی کو کہتے ہیں.
جی جی اسی کو کہتے ہیں.
سونے چاندی کی گھڑی عورت پہن سکتی ہے, مرد پہن نہیں سکتا, گناہگار ہوگا. اور اگر خالی ڈائل بھی سونے یا چاندی کا ہے تب بھی مرد و عورت دونوں اس میں سے ٹائم نہیں دیکھ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. مدینہ پاک سے میں ایک پیغام آیا ہے.
دارالافتاء اہل سنت کے فتوے میں شاید چاندی کا تذکرہ نہیں ہے نا؟
موجود ہے, میں موجود ہے.
موجود ہے نا, تو یہ میں نے جواب سونے چاندی, چاندی میرے منہ سے نکلا کہ آپ نے سونے کا پڑھا تھا شاید, تو دونوں فتح رضویہ میں تو ہے نا سونے چاندی دونوں کی گھڑی کے لیے.
ہم محمد تحسین قریشی ہے, میں ٹھیکیدار ہوں. ہم جو کام مکمل کرتے ہیں, مکمل کرنے کے بعد کچھ پیسے ہمارے 6 مہینے کے لیے روک لیے جاتے ہیں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے یہ پیسے 6 مہینے کے لیے روک لیے جاتے ہیں, تو کیا ہمارے یہ پیسے ہمیں کام ختم کرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں؟ اچھا, روکتے یہ لوگ اس لیے ہیں کہ ہمارا جو کوئی کام جیسے کوئی خراب ہو گیا ہے یا ریپیئر کرنا ہے, 2-3 مہینے میں جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں, اس کام کی وجہ سے ہمارے یہ جو پیسے ہیں 6 مہینے کے بعد ہمیں ادا کیے جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ایسا کرنا 6 مہینے کے بعد پیسے دینا جائز ہے؟
جو کام پورا کر دیا ہے تو
ہے نا, ظلم ہے نا یہ.
جی
کسی کو اس طرح
اس کو جی دیکھ لے اچھی طریقے سے, یعنی
حضرت کا حقدار تو بن گیا. یہ
بالکل ایسا ہی ہے.
حضور اگر پہلے طے ہے, اگر مثال کے طور پر جو ٹھیکے دار ہے بلڈنگ بنا رہا ہے یا گھر بنا رہا ہے, اگر اس سے پہلے سے یہ بات کر لی جائے کہ آپ کے اتنے پیسے ہوں گے لیکن ہم اتنے مہینے تک آپ کی پیمنٹ کو اس طرح اس وجہ سے روکیں گے کیونکہ بعد میں کام نکلا, کیونکہ اصل میں بعد میں کام نکلتے بھی ہیں اور یہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھر بعد میں مڑ کر جواب دیتے نہیں ہیں اور پھر وہ کام خراب ہوا ہوتا ہے اور انہیں کسی اور سے بنانا پڑتا ہے اور کسی اور سے بنانے میں بھی ان کے ٹھیک ٹھاک پیسے لگ جاتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے اگر مستری میں یا یہ بھی ٹھیکے دار میں کنسٹرکشن کرنے والے میں اور جس نے کام کروا ان دونوں میں یہ معاہدہ ہو اور دونوں کی رضامندی ہو کہ ہم مطلب کہ اتنے پیسے یا اتنے پرسنٹیج, وہ بولے ٹھیک ہے میرا 1% یا جو بھی آپ روک لیجیے گا اور 5-6 مہینے کے بعد جو بھی اگر کام نکل آتا تو ٹھیک ہے, نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے. اگر ایسا کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟
جی مفتی صاحب
جی, اگر اس کی رضامندی سے روکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ورنہ اگر رضامندی نہیں ہے, پہلے سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی, تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر کو دکھا دے جو مکان وغیرہ گھر وغیرہ اس نے بنوایا ہے, تاکہ اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے اور کوئی کام اس میں ہو تو کروا لیا جائے. لیکن اگر پہلے سے طے ہو جاتا ہے, بات چیت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے دے دینا, تو پھر حرج نہیں ہے.
حضور بعض اوقات پلمبرنگ کا کام اور الیکٹریشین کا کام, ٹائلیں لگتی ہیں اس کا کام, یہ بعض اوقات 2-3 مہینے 4 مہینے یا مہینے کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اندر سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے, اس کے سلوپ کا پرابلم آ جاتا ہے, یا الیکٹریشین کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات پرابلم شروع ہو جاتا ہے پینل وغیرہ میں. تو پھر بعض تو جواب دیتے ہیں, یعنی بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ بالکل جواب دہی ہوتی ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں اور آ کر یہ اپنی چیزوں کو درست بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ یہ بھی عام جو دیکھنے سننے والے سب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو جن کے ساتھ اس وقت اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے نا کہ جن کو مڑ کر نہ پلمبر نے جواب دیا ہوگا, نہ الیکٹریشین نے جواب دیا ہوگا, نہ ٹھیکے دار نے جواب دیا ہوگا, اور آج ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار اگر ہم ان کے بات چیت کر کے اگر ان کے ہم تھوڑے پیسے رکھ لیتے تو آج ان کو جواب دینا پڑتا اور چیزیں ہماری درست کرتے. تو یا تو یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھا دیا جائے جو یہ مکینک یا جو اس طرح کے جو مستری کنسٹرکشن والے کام کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پھر وہ بعد وقت بھی کیا کہتے ہیں یار ہماری غلطی تھوڑی ہے, یہ تو بس ایسی چیز تھی, یہ تو اس نے غلطی دے دی تھی, یہ سامان غلط آ گیا تھا. تو یہ بڑی مطلب کہ نزائی اور جھگڑے کی کیفیت بنتی ہے. تو میں چاہتا اس کا کوئی درمیانہ حل اگر مدنی مذاکرے کے ذریعے دونوں طرف والوں کو مل جائے کہ دونوں طرف کا حق بھی باقی رہے اور عمدہ کام ہو جائے.
انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے نقص ہو گیا ہے, بنانے والے نے نقص کر دیا تو اس کو تو مطلب وہ درست تو کرے گا نا. اور پیسوں کے بارے میں کہ بھئی ہم جب تک مطمئن نہیں ہوں گے 6 مہینے تک یا تاریخ بھی ہوں تو پھر یہ مجھول ہو جائے گا کہ ہم مطلب فلاں تاریخ کو ہم آپ کو پیسے پیمنٹ کریں گے, جب تک ہم دیکھیں گے کہ کوئی اس میں فولٹ تو نہیں ہے. بجلی کے مسائل نکلتے ہیں, سیوریج کے ایسے مسائل نکلتے ہیں. اچھا سلوپ کے مسائل تو اس کا تو حل بھی نہیں ہوتا, پورا فرش جو ہے نا وہ بالکل پلین ہوتا ہے, سلوپ ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کے کیا پیسے روک کر کرے گا کیا کہ وہ تو فرش بنانے بیٹھے تو لاکھ یا لاکھوں روپے خرچ لگیں گے توڑ پھوڑ کر کے, وہ کہاں سے بنائے گا؟ پھر حمام میں سلوپ نہیں ہوتے, یہ بھی آدمی پھر تکلیف ہی اٹھاتے رہتے ہیں, جب تک وہاں ہو نا پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور سیوریج اگر خراب ہے تو جب دیکھو وہ بھر جاتا ہے گٹر. اچھا اب نیچے رہتا ہے, اوپر کی منزل میں سیوریج کی خرابی ہو جاتی ہے, کوئی جوائنٹ کھل جاتا ہے تو پانی چھت سے ٹپکتا رہتا ہے گندا. یہ ہیں تو اس سے مسائل کے اس کا حل, بس ماہرین سب ماہر ہوتے نہیں ہیں. اچھا بنانے جو مطلب آرکیٹیکٹ ہوگا یا جو ٹھیکے دار ہوگا وہ ماہر ہوگا بھی, انجینئر وہ سمجھتا ہوگا, لیکن مزدور ہتھوڑا چھاپ ہوتے ہیں, یہ مطلب مسئلے کر دیتے ہیں. اور یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹھیکے دار کی کہ وہ سب درست کرے, تو وہ اچھے کاریگر لے, مطلب پیسہ پھینک تماشا دیکھ بولتے ہیں نا. اب آپ دیہاڑی اس کو دو گے ہی مطلب یعنی ادھوری, تو پھر کام بھی ادھورا کرے گا, سمجھا؟ ہتھوڑے کی دیہاڑی دو گے تو ہتھوڑا ہی مارے گا, اور اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوگا مزدور تو وہ تو دیہاڑی یا جو بھی اجرت ہے وہ مانگے گا, وہ دو گے تو کام ٹیکنیکل ہوگا آپ کا اور درست ہوگا. تو یہ سب مطلب یہ ان کے فیلڈ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب تقریباً لوگ جو نا بنوانے کے بعد یعنی روتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ آنسو خشک ہو جائے, بعضوں کا آنسو خشک نہیں ہوتے, یعنی ایسی خرابی چھوڑ کے جاتے ہیں یہ اور جواب بھی نہیں دیتے بنانے والے, سمجھے؟ اور بیچارہ وہ بندہ جو ہے وہ تکلیف تکلیف تکلیف. یہ ہمارے یہاں زیادہ ملے گا، ہر جگہ نہیں ملے گا، دنیا میں ہر ملک میں نہیں، ڈنڈا سخت ہوتا ہے بعض ملکوں میں، کہ وہ مطلب ہمت کر ہی نہیں سکتا وہ دو نمبر کا کام کرنے کی، جتنا مال تے ہوا اتنا مال ڈالے گا، جون سا سریا تے ہوا وہی سریا ڈالے گا، ورنہ پوری پوری عمارتیں بعض وقت گرنے کے حد سے کراچی میں مجھے پتا ہے کتنی مطلب اس میں لاشیں گر جاتی ہیں، یہ سریے کے پیسے بچانے کے لیے، پھر کیس جب کھلتا ہے تو کہ سریا اس میں وہ فلاں تھا، باریک باریک سریے تھے اور یہ اتنا مطلب بڑا پلازا کھڑا کر دیا، وہ کہاں اس کا بوجھ اٹھائے گی عمارت، کہاں اٹھائے گی بوجھ، سریا کہاں بوجھ اٹھائے گا، پھر جانوں کے خطرے، پھر کیس کباڑے، پھر یہ سریے، یہ سریوں کے اندر چلے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ بس توفیق دے کہ بندہ تھوڑا کمائے تھوڑا کھائے، حق حلال کا کمائے، بس اپنا تو یہی نعرہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایک ہی بات، اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، خالی اپنی جیب بھرنی ہے گھر بھرنا ہے تو پھر یہ کہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی، حدیث پاک میں کہ انسان کو دو وادیاں بھی سونے کی غلط، یعنی سونے کی دو وادیاں بھی دے دی جائیں تو وہ کہے گا تیسری مل جائے تو اچھا ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، نہیں ایسے حریص لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کتنا ہی مال دولت آ جائے یہ برانچوں پر برانچیں کھولتے ہی چلے جاتے ہیں، کاروبار کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور بیچارے پھر مال 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 کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ مال 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 کرنے کے بدلے مولا مولا کرنا چاہیے، وہ آدمی کمائے اس کی ممانعت نہیں ہے، حلال کمائے، حسب ضرورت کمائے، تھوڑا اور بھلے بچوں کے لیے بھی اکٹھا کرے، جو کچھ کرے، لیکن حرام سے بچے، اور ایسا نہ کرے کہ جس کو حریص اور لالچی کہا جائے، ایسی حرکتیں نہ کرے، بخیل نہ بنے، اور مال کے جو جائز حقوق ہیں وہ ادا کرے، واجب حقوق ہیں وہ ادا کرے، زکات 100% پوری دے، جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرے، غریبوں کی امداد کرے وغیرہ، تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں اس کو ملیں گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
پاکستان کے باہر کسی ملک سے مجھے ابھی میسج آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نارمل پریکٹس ہے 10% ریٹینشن منی فار ون ایئر فار میجر ورک، یعنی کہ اگر بڑا کام کوئی ہوتے تو بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے تو یہ وہاں ایک معاہدہ ہو جاتا ہوگا کہ ہم 10% جتنے بھی آپ کی ہم اس کا 10% ہم ایک سال کے لیے آپ کو روک کے رکھیں گے، اس کو ریٹینشن یعنی اس پیسے کو ہم روک لیں گے اور ایک سال کے بعد پھر وہ ایسا ہوگا، تو اگر ایسا کوئی معاہدہ اگر شریعت کے اجازت دیتی ہو اور ہو جایا کرے نا کہ بھائی اتنا پرسنٹیج، یعنی چھوٹا پروجیکٹ ہے، کسی نے اپنا گھر بنایا ہے، کوئی ایسی بنائی ہے تو کوئی 1%, 2%, 3% ہم روک لیں گے اور اتنے ٹائم کے لیے روکیں گے تاکہ اگر کوئی چیز نکلی تو ہم مطلب کہ یہ آپ کر لینا۔ اس کا مجھے جو ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے مطلب کہ 20-25-50,000, 1,00,000, 2,00,000 روپے پارٹی کے پاس ہی ہوں گے اور یہ دب دے گا جب اس کو تسلی اور اطمینان ہو جائے گا تو شاید اس کا کام کرنا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ بعد میں بھی مطلب پیسے بھی میرے ہی پھنسیں گے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ہو تو کوئی ایسا معاہدہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بنتا ہو تو کیا بات ہے۔
بالکل ہونا چاہیے سب، اگر شریعت اجازت دے تو معاہدہ بھی۔ اب اس میں یار اس بلڈر کے لائن میں آپ کو تو پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہے، مجھے آج سے نہیں، مجھے زمانے سے پتا ہے۔ اچھا ہر آدمی برا نہیں ہے، میں ہر آدمی برا نہیں کرتا ہوں کہتا ہوں، لیکن چھٹے ہوئے بدماش بھی ہوتے ہیں، یا تو بلڈر خود باپ کا باپ ہوتا ہے یا پھر اس کے بلڈر کے اس سے ٹرمپس ہوتے ہیں، یہ ترکیبیں بنی ہوتی ہے بھتے بندے پہ، اور یہ لوگ مطلب یعنی کہ میٹھے میٹھے بن کے بنا لیں گے اور پھر جس کی بلڈنگ بنائی وہ آواز نکلتی نہیں اس کی۔ میں نے ایسے خطرناک لوگوں کا نام بھی ابھی بھی کسی کسی کا یاد آ رہا ہے مجھے، بلڈنگیں بناتے تھے، اللہ باپ رے باپ، ان کے جو ہتھے چڑھا بےچارا وہ تو کہیں کا نہیں رہا۔ اس سے آپ نے بھی سنے ہوں گے، یہ بلڈر بن جاتے ہیں، وہ کسی کی زمین قبضے کر لی، کسی یتیم کی زمین، کسی بیوہ کی زمین، ویسے ہی قبضہ کر لیا، گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر لیا، اور رشوتیں تو بھتے تو بھڑکیاں تو دھمکیاں دے دلا کر یہ پلاٹ، اور یہ پھر بنانا اور بیچنا اور پتہ نہیں کیا 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 ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے, جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین میں دبا لی نا, اس کے گلے میں ساتوں زمین کا توک ڈالا جائے گا. وہ زمین جو ہے دبا لینا کسی کی زمین بہت خطرناک کام ہے, اس طرح کی حدیث سے پاک ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے, جوانی ہے اور ادھیڑ عمر ہے, تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑھاپا آئے گا نہیں, میں ناکارا نہیں ہوں گا, میں مروں گا نہیں, وہ کرتے جا رہے ہیں. پھر مرنے کے بعد الموت کیسے یہ بھگتیں گے, پھر وہاں بدماشی, اکڑ فون, اسلحہ, سورس, رشوت, وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا, وہاں پھر کیا کرے گا بندہ. اس طرح لوٹ مار کر کے لوگوں کے دل دکھا کر پیسے حق مار کے حاصل کرے گا. تو یہ اس فیلڈ میں یہ بھی ہوتا ہے, اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں, اور واسطے بھی پڑے ہوں گے بےچاروں کے, یار صحیح کہہ رہا ہے, ہم کو بھی ایسا پڑا تھا واسطہ. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے کہ یار یہ بات تو ہماری کر رہا ہے, تو توبہ کر لو نا, اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کر لو. جن جن کو اس طرح دبایا, کھایا پیا, معافی تلافی اور پیمنٹ وغیرہ جو بھی اس کے شرعی تقاضے, وہ تو پورے کرنے ہی پڑیں گے. معاف کرتا ہے کہ نہیں معاف کرتا ہے, اس طرح دھمکی سے معاف نہیں ہوتا آج ہی سے, کہ معافی مانگنے کا جو وہ گیٹ ہے نا, وہ تھوڑا اسے یوں جھک کر جانا ہوتا ہے, یوں جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا, سر پھٹ جائے گا. ابھی کر لو بچ جاؤ گے, ورنہ مرنے کے بعد بہت بہت مسئلہ ہو جائے گا, بہت مسئلہ ہو جائے گا. کوئی صورت پھر ہو سکتا ہے سامنے نہ آئے بچ کر نکلنے کی. اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, محبوب کی شفاعت ہو جائے تو بیڑا پار ہے. ابھی اس امید پر مطلب گناہ کیے جانا یہ بھی تو خطرناک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینے پاک سے پیغام آیا ہے.
سبحان اللہ,
ارے آقا جان, امیر اہل سنت نے آپ کو سلام بھیجا ہے.
آپ نے ابھی اظہار فرمایا نا کہ یہ پتہ نہیں کب کا ہوگا, تو وہ مدنی مذاکرہ مدینے پاک میں دیکھ رہے ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ وہ سلام بھی بچی نے پیش کیا اور یہ ویڈیو بھی بنا کر بھیجی ہے ہاتھوں ہاتھ.
واہ الحمدللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.
یاد مکہ مدینہ.
اللہ یا رحم
استباع, یعنی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالنے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. اب پروانہ وار شمعِ کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. ابھی حجر اسود کو چومنے کا طریقہ لکھا ہے اور ہمیں رش میں موقع ملنا مشکل. ہم کیا کر رہے ہیں ابھی, ایک دو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے حجر اسود کی سیدھ میں, ہتھیلیاں کعبے کی طرف, اس طرح حجر اسود کی طرف رہے, جدھر نماز میں اٹھاتے تو یہ اٹھا کر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
حجر اسود کو اشارے سے اشارہ کر کے ہتھیلیاں چوم لے.
یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رگوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم.
صحیح کی نیت تو شرط نہیں ہے, نیت کرے سلام ملے اور سلام ملے صحیح.
صحیح کے دوران لوگ عموماً مختلف انداز سے مختلف چیزیں پڑھتے ہیں, تو صحیح کے دوران پڑھنا کیا چاہیے یہ شرط ہے؟
مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں, صحیح میں دعا قبول ہوتی ہے, اور
بہتر یہ کہ درود پاک پڑھے، درود شریف بھی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت بھیج، میں رحمت کی تو دعا ہے نہیں ہے، درود شریف بھی دعا ہے، اب اپنے لیے دعا کریں اور اس کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، جب سرکار کو ہم دعا کریں گے اور سرکار کیا ہمیں چھوڑیں گے؟
ابھی مروہ سے صفا تک کا سفر پورا ہوا، ایک چکر، یہ ہمارا چوتھا چکر ہے،
چار پورے ہوئے،
چار پورے ہوئے، اب ہم انشاءاللہ دوبارہ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ آتی ہے جس کو یہ مین نقدرین کہتے ہیں، ذرا دکھائیے گا، یہ سب لائٹیں ہیں حضور، یہاں پر دوڑا جاتا ہے، کون دوڑے اور کتنا دوڑے، کس طرح دوڑے؟
بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی کلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان آئی تھی، کچھ راستہ یہ دوڑی تھی، جتنا یہ دوڑی تھی، جتنی بار دوڑی تھی، اور یہ سب ادائیں باقی رکھی گئی ہیں، اور اس میں عورتوں کو مطلب دوڑنے کا نہیں ہے،
حالانکہ دوڑی عورت ہی تھی،
اللہ کی شان حسن،
دیکھیں دوڑی عورت ہے اور یہ سنت ہو گیا مردوں کے لیے دوڑنا، کمال ہے، اللہ کی شان ہے۔ اب ہمارے دوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، اخترین
میلے اخترین
اختر،
میں تو معذور بول نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مجھے عمرہ پیکج مل گیا، پیدل طواف کی سعادت ملی، اور صحیح بھی پیدل کر رہا ہوں، میں خود حیرانی ہوئی ہوں کہ صحیح، حالانکہ میں فیزیو تھراپی میں چل رہا ہوں، اور جب سے یہاں سفر شروع ہوا ہے فیزیو تھراپی ایک دن بھی نہیں، اللہ کا کرم ہے، رب وہ جو رب چاہے وہ ہو سکتا ہے، سب چاہیں رب نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اللہ کہہ رہے کہ پیکج ملتا رہے، ایک پیکج مجھے حج پیکج بھی چاہیے، کاش اللہ کی رحمت سے میں ایک حج مرنے سے پہلے پہلے کرنے میں کامیاب ہوں۔ بتاؤ
صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، گر
قسمت کی گردش مٹاتا رہو میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہو میں سدا شہر مکہ میں آتا رہو لگتے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگتے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہو میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہو میں سزا شہر مکہ میں آتا رہو اپنے دل کی بجھاتا رہو میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہو میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہو میں سزا شہر مکہ میں آتا رہو جھکاتا رہو میں بہی دل ادب سے جھکاتا رہو میں بہی دل ادب سے جھکاتا رہو میں سزا شہر مکہ میں آتا رہو میں
مسجد الحرام ایسا مقدس مقام ہے کہ ایک کشش ہے جو اس کی طرف ہمیں کھینچتی ہے, کعبہ مشرفہ کتنا مقدس مقام ہے, جسے دیکھتے ہی ایک قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, اتنی عالی زبردست یہ مقام ہے. پھر اسی کعبہ مشرفہ میں حجر اسود نصب ہے, جسے یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں نے اس کو چوما ہے, اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر ساتھ ہی ملتزم ہے, ساتھ ہی باب کعبہ ہے, یہ کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں, وہیں پر میزاب رحمت ہے, وہیں تھوڑا اس طرف دیکھے تو حتیم پاک ہے. پھر طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم کے قریب سے گزرتے ہیں, ایک کتنی مقدس اور عالی شان وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج بھی قدموں کے نشان ہیں. وہیں پر زمزم شریف ہے, وہیں پر صفا ہے, تھوڑا سا یہاں کہ صفا ہے, پھر مروہ ہے, یادیں ہی یادیں, یادیں ہی یادیں, اتنی یادیں ہیں, اتنی یادیں ہیں, یقین مانیں. اور یہ اتنی یادوں کا مقام ہے, اور یہاں پر اتنی مطلب کہ اداؤں کو ادا کرنے والی یہاں معاملات ہیں. پھر یہ کہ حسن حج کر لیا, کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. پھر وہیں آپ مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں, پھر مسجد نبوی شریف, اف ریاض الجنہ, روضۃ الجنہ, جب آپ اس میں حاضری ہوتے ہیں تو منبر, محراب, ایک ایک ستون گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون پر یہ عمل فرمایا, یہاں پر یہ عمل فرمایا, یہاں جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے, یہاں قرآن کریم کی آیات اتنی نازل ہوئی ہیں, یہاں پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے, یہاں پر روضہ انور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان عالی شان میں آرام فرما ہے, اور اتنی مسجد نبوی شریف کی یاد ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ثواب کے ساتھ ساتھ کشش بہت ہے. اور پھر جب آپ وہاں سے لوٹتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں جو چھوٹ رہی ہوتی ہیں نا, کعبہ چھوٹ رہا ہے, مدینہ چھوٹ رہا ہے, مسجد نبوی شریف چھوٹ رہی ہے, گنبد خضرا کی زیارت کر کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, اور جو سرکار کے روضہ انور پر آپ حاضر ہوتے ہیں, دست ہاتھ باندھ کر سرکار کے سامنے آپ حاضر ہیں. حضور کووڈ کا جب دور تھا اور کووڈ میں بڑی حاضریوں کے لیے اس میں زیادہ آزمائشیں تھیں, تو میرے ایک جاننے والے کووڈ کے دنوں میں جب راستہ کھلا اور تھوڑا وہ سفر شروع ہوا, زائرین پہنچنے لگے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ ایک ایک حاضر ہوتا تھا سرکار کے روضے انور پر جالیوں کی پاس. تو انہوں نے کہا کہ میں گیا, اچھا وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کو دو کو نہیں جانے دیتے تھے, ایک جائے وہاں سے جب تک وہ باہر گزر نہ جائے دوسرے کو نہیں, یا تو بہت زیادہ فاصلہ رکھا جاتا تھا, لیکن جو روضے انور کی جو جگہ تھی جالی مبارک کی, وہاں پر ایک ہی کو حاضری کی اجازت ملتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کھڑا رکھا, اور اس کے بعد بولا چلو یار تھوڑا اور رکتے. تو میں کہا سوچو کہ اس ٹائم پر آپ کھڑے کہاں تھے, اور اس وقت آپ اکیلے کھڑے تھے, آپ تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور تھا, آقا کے مواجہ مبارک کے سامنے آپ اکیلے کھڑے تھے. آپ اس گھڑی پر غور کریں کہ جس پہ وہ مجھے آپ کا وہ شعر یاد آ رہا تھا, یہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. مدینے میں تو گئے مگر آپ کھڑے کی جگہ پر, کہا بس 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 بس. وہ تصور اتنا خوبصورت تھا کہ بس میں اکیلا تھا اور بارگاہ رسالت پہ میں حاضر تھا, اور میرے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کیفیات بنتی ہیں, تو میرے پیارے سمے, پھر انہی کیفیات میں جب بندہ وہاں پر وقت گزار رہا ہوتا ہے نا, اور جب وہ چھوٹ رہا ہوتا ہے نا, تو وہاں پر پھر اس کا دل جو ہے نا وہ مچل رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے پھر یہ گنبد خضرا دیکھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا, پھر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا, پھر میں وہاں پر پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا, پھر میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا. تو یہ درد جو ہے نا یہ اتنا رلاتا ہے, یہ اتنا رلاتا ہے, یہ اتنا تڑپاتا ہے, پورا گویا کہ آپ بات نہیں کر پاتے کہ اب میں کیا کروں, کہ مطلب مدینہ چھوٹ گیا, ہے نا، ہاں چھوٹ گئے گنبد و مینار، مسجد کے در و دیوار چھوٹ گئے، مینار چھوٹ گئے، تو یہ سب چھوٹ جاتا ہے ہم سے، اور وہ چھوٹنا جو ہے نا وہ بس وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہائے کاش کہ میں واپس نہ آیا ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ کچھ اور بات ہوتی.
آہا مسجد نبوی، مدینہ
گھر جا کر میں مدینہ چھوڑا کیا کروں گھر جا کر میں مدینہ
ہم سب کو بار بار مدینے کی مکہ پاک کی حاضریاں عطا فرمائے. حضور آپ نے
آمین
آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا خوبصورت بیان آپ کا یہ سنا کہ مجھے عمرے کا پیکج مل گیا, اب خواہش یہ ہے کہ مجھے حج کا پیکج مل جائے. تو یہ حج کا پیکج کیا ہوتا ہے حضور؟ ایک تو یہ ہمارا پیکج ہوتا ہے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی مراد کس پیکج کی ہے؟
مطلب میں جیسے چلنے پھرنے میں مجھے آزمائش ہوتی ہے, تو میں تو ظاہر ہے کہ وہ ویل چیئر پر طواف کا ہی ذہن تھا کہ شاید میں کروں, لیکن بارہ اللہ نے اسباب کیے اور پیدل چلے تو چلتے گئے. طواف کے بعد فوراً کنٹینیو سعی, یہ تو شاید میری پہلی, جو برسوں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں طواف کے فوراً بعد صحیح مشکل, کوئی تازہ وضو کرنا وغیرہ, پیشاب لگ جانا, لیکن اس بار یہ بھی کنٹینیو ہو گیا نا شروع. پھر وہ پانچویں پھیرے کے بھی دور جا کر بس وہ کچھ میرا پرانا پاؤں کا جو فریکچر تھا وہ جو میں بتائی تھی تفصیل, تو اس کی وجہ سے بس وہ پانچواں پھیرا میرے لیے دشوار ہو گیا اور پھر وہ ویل چیئر لینی پڑی تھی کرائے کی. تو یہ پیکج کے میں طواف اور سعی کا اکثر الحمدللہ کرنے میں کامیاب ہوا, یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوا, میری خود مطلب بس ہو گیا اللہ کے کرم سے. اب یہ اللہ کرے کہ حج کا بھی پیکج اسی طرح کا مل جائے کہ مجھ میں اتنی ہمت طاقت کے ساتھ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں حج بھی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, اس میں بھی طواف سعی عرفات مینا مزدلفہ سب ظاہر کہ مشقت والے کام ہیں نا. تو ایک آدمی بوڑھا بھی ہو پھر کمزور بھی ہو تو اس کے لیے آزمائش تو ہے نا. یہ کہ میری ایسا آزمائشیں رک جائیں اور میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں پرسکون, یہ مطلب میری مراد یہ حج پیکج سے. اللہ عطا کر دے تو دیر بھی نہیں لگتی.
آمین آمین.
ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اصل وہ ہے کہ مطلب میں کر بھی سکوں یہ سارے طواف صحیح, کیوں اس میں رش زیادہ ہوگا, حج میں زیادہ رش ہوتا ہے, پھر مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے حج میں, عمرے میں کم ہوتی ہے. اللہ عطا کر دے اپنے کرم سے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی, تو اس کے بعد آپ کی خوشی کا ایک انداز دیکھنے میں آیا کہ الحمدللہ میں نے پیدل طواف کی سعادت حاصل کی, عبادت اچھے انداز میں ادا ہو, اس پر ایک خوشی والی کیفیت تھی. ہمارے حاجی محمد سلیم اتاری, ان کے گھر میں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. کچھ وقت پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں گھٹنے کی چوٹ آئی اور کچھ آنکھ کی آزمائش بھی بنی. ابھی بات ہو رہی تھی اس ایکسیڈنٹ کے تعلق سے, تو انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا, تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ ذکر کرتے ہوئے نا ان پر کچھ دقت محسوس ہوئی کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنے کی کیفیت تھی اب اس سے محرومی ہو گئی. تو یہ عبادت صحیح انداز میں ادا ہو اس پر خوشی, اور اس میں اگر کچھ 19-20 ہو یا پراپر انداز میں عبادت ادا کرنے میں دشواری ہو تو اس پر غم، یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کے بارے میں براہ کرم کچھ ارشاد فرمائیے.
ایک فطری امر ہے، جیسے کہ جو روزہ رکھنے کا مطلب معمول ہو، جس کا ہر رمضان میں روزہ رکھتا ہو، خوش اسلوبی سے رکھ پاتا ہو اور وہ خوش خوش مطلب سحری کرتا ہو، خوشی خوشی افطار کرتا ہو وغیرہ، اور پھر اچانک وہ طبیعت اس کی کمزور ہو جائے اور اب وہ روزہ رکھتا بھی ہو تو کمزوری کے ساتھ رکھتا ہو، تکلیف کے ساتھ رکھتا ہو، تو اب اس کو غم کی کیفیت تو پیدا ہوگی نا کہ وہ بھی کیا خوب دن تھے کہ مزے سے روزے رکھتے تھے اور اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پھر یہ تکلیف اچانک دور ہو جائے اور پھر اچھے انداز میں روزے رکھنے لگ جائے تو اس کو خوشی ہو. یہ میرا خیال ہے فطری امر ہے، یہ اللہ رسول کی محبت کی یہ علامت ہے. ایک نیکی کرنے میں اگر اس کو سہولت ہے، سکون ہے، سوز و رقت حاصل ہے تو اس کو خوشی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Nowadays, many young people abandon beneficial activities and engage in things that serve no real purpose. They show curiosity about matters that bring neither religious nor worldly benefits, spending hours watching videos and similar content about them. On the other hand, they often remain unaware of the basic Islamic rulings regarding daily acts of worship and dealings, knowledge that is obligatory for every Muslim to acquire. Amir Ahle Sunnat is requested to provide guidance on what the scope of study for the ordinary Muslim youth should be and what priorities they should set when it comes to seeking knowledge.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کئی نوجوان کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں. انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جستجو ہوتی ہے جس کے جاننے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ گھنٹوں اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ عبادات و معاملات کے متعلق شرعی احکام تک معلوم نہیں ہوتے جن کا جاننا فرض ہوتا ہے. امیر اہل سنت، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ایک نوجوان مسلمان کا مطالعہ کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور علم سیکھنے کے ترجیحات کیا ہونی چاہیے.
اللہ اللہ، علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، یہ ایک افضل عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے، حدیث پاک میں. اور پھر ضرورت کے احکام جو ہیں وہ فرض ہیں، سیکھنا یہ بھی علم کا ہی شعبہ ہے. جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے ضروری احکام، ضروری مسائل، یہ جاننا بھی فرض ہے، بغیر سیکھے تو نہیں آئیں گے. سیکھنا ہوگا، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا. تو اب یہ کہ یہ جوان کے لیے بھی ہے، دیڑھ عمر کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، اچھا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ فرائض ہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کے مسائل ان کا جاننا ضروری ہے. تو اس کے لیے بس ماحول کی ضرورت ہے. اگر دینی ماحول ملتا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر دینی ماحول نہیں ہے، بالکل غفلت بھرے ماحول، گناہوں بھرے ماحول میں پرورش پائی ہے اور اسی میں اٹھان لی ہے اور ابھی اسی طرح کی زندگی ہے، تو ذرا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو وہ وہی کرے گا جس کا وہ سوال میں تذکرہ ہوا. تو اس لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے کئی کھلنڈرے اوباش قسم کے جو افراد تھے وہ الحمدللہ آج درس نظامی سے مشرف ہو گئے، مدنی ہو گئے، امامتیں کر رہے ہیں، خطابتیں کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ملیں گے آپ کو. اور ویسے ہی علم دین حاصل کرنے کے بعد مطالعے کرتے ہیں اور دوسرے کام کاج بھی کرتے ہیں، روزی روزگار بھی کرتے ہیں، اور اب حلال کی طرف رجحان ہے، پہلے حرام کی طرف، حلال حرام کچھ پرواہ ہی نہیں تھی نا، اب حلال کی طرف رجحان ہے کہ ہم کمائیں گے اور حلال ہی کمائیں گے، تو کافی فرق پڑتا ہے. دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ ہم سب کو عطا کرے اور بس گناہوں سے بچائے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی ماحول میں رہیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے. ویسے ماہ مدنی قافلہ نومبر 1447 ہجری ہے، تو 2025 نومبر ماہ قافلہ، اس میں قافلوں میں سفر کریں. ویسے سارا ہی سال ہر مہینے 3 دن سفر کرنے کی درخواست ہوتی ہے ہماری ہر اسلامی بھائی کو، تو سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کے خانے پر کریں. عام اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں. وہ اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب خانے پر کرنے سے استقامت ملنے کا چانس ہوگا، پتہ چلے گا کس پر عمل ہے کس پر عمل نہیں ہے. آنے بھرے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو. انشاءاللہ اس طرح اس پر عمل کرتے رہیں گے تو کافی نیکی ملے گی. اس میں علم دین حاصل کرنے کا بھی ہے، مطالعہ کرنے کی بھی ترکیب ہے، نمازیں، نیتیں، سنتیں، بہت کچھ اس میں، گناہوں سے بچنے کی اس بھی ترکیب ہے، اس میں بیان کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ، صدر کا ایک مین روڈ ہے. یہاں آنا کیوں ہوا؟ تو ٹاپک ابھی میں نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. کیا کھا رہے ہو آپ؟
آئس کریم.
تو سیب کیوں نہیں کھا رہے؟
سیب مزہ نہیں کرتا ہے.
یہ زیادہ فائدہ مند ہے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے؟
سیب زیادہ فائدہ مند.
پھر آپ سیب کیوں نہیں کھا رہے؟
سیب زیادہ کھایا نا.
سیب زیادہ کھایا، کھاتے کھاتے
کھاتے
تھک گئے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا نام ہے آپ کا؟
بادشاہ خان.
بادشاہ خان
جی.
ویسے آپ کے پٹھانوں میں بادشاہ خان، سمندر خان، ہیبت خان، ایسے نام کیوں ہوتے ہیں ایسے جلال والے؟ اور
یار یہ ہمارا لوگ اس نام سے بہت خوش ہوتے ہیں نا.
ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں پتہ ہے خان کا نام سن کے. کیوں خوش ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟
کیا ہوا ہے؟
اصل میں ہمیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل سے آئے.
بالکل.
تو ہمارے ہم جو ان کو فالو کرتے ہیں نا، اعلی حضرت امام احمد رضا خان.
اچھا.
وہ بھی خان تھے، وہ کندھاری پٹھان تھے.
اچھا.
تو ان کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں اس وجہ سے خان کا لفظ اور خانوں سے محبت ہے. میں ابھی یہاں کھڑا ہوا تھا، میں لائٹ دیکھ رہا تھا. یہ
صحیح ہے؟
تو ایک تو لائٹ نارمل بھی لائٹ ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے اپنے کیمرے کے لیے جلائی ہوئی.
بالکل.
تو اس میں یہ جیسے ریڈ لائٹ ہے، وائٹ لائٹ ہے، تو یہ دو لائٹ لگانے کا کیا مقصد؟
مقصد یہ ہے، یہ جو وائٹ لائٹ ہے یہ رونق ہونا چاہیے.
اچھا.
لال لائٹ جو ہے اس چلکے کو ہم لوگ خوبصورتی کرتے ہیں.
اچھا.
تو یہ انار دیکھو، لال لائٹ جب لگائیں گے تو خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کتنا خوبصورت ہے اس کا چہرہ.
اچھا. تو لائٹ کی وجہ سے خوبصورت ہے یا ویسے بھی؟
نہیں ویسے بھی ماشاء اللہ، اللہ کی شان ہے، ماشاء اللہ بہت بھی خوبصورت ہے. یہ دیکھو جو ہم لوگوں نے چیلا ہو رکھا ہے، دیکھو ماشاء اللہ کیسے لال ہے.
لال ہے.
انار کو لال لائٹ لگاؤ، اچھا لگ رہا ہے، گراہک دور سے دیکھ رہے ادھر آئے گا.
اچھا.
سفید لائٹ لگاؤ نہیں آئے گا.
تو گا کہتا ہے نا اس طرح،
گا کہتا ہے اس لیے لگائیے. اور اتنے سارے کلر کی لائٹ کیوں لگائیے؟
تو سب کا جیسا کلر ہے لائٹ بھی.
تو یہ دو لائٹ ہی کیوں؟
یہ دو لائٹ میں نے روشنائی کے لیے ادھر لگایا نا. یہ دونوں لائٹ جو ہے نا برابر ہوتا ہے پھر روشنائی اس کا، لال اور سفید.
تو آپ نے لال اور پیلا کیوں نہیں لگایا؟
لال اور پیلا پھر نقصان ہوئے گا نا.
کیا نقصان ہوئے گا؟
پھر یہ مال صحیح نہیں لگتا ہے لوگوں کو، گراہکوں کو نا
صحیح نہیں لگتا.
ہاں لال میں جو ہے نا پھر گراہکوں کو صحیح لگتا ہے.
آپ کے پاس مختلف کلر کے، مختلف قسم کے فروٹ ہیں، تو آپ نے نا الگ الگ کلر کے حساب سے لائٹیں کیوں نہیں لگائی؟
یار اتنا لائٹیں ضرورت نہیں.
اچھا.
دو لائٹ لگاؤ، سفید لگاؤ، اچھا لگا.
جو کسٹمر ہے وہ کیا دیکھ کر آتا ہے فروٹ لینے؟
کوالٹی بھی اچھی ہو اور کچھ دام مناسب ہو،
سستا ملے.
ٹھیک ہے،
صحیح ہے. دوسری بات ہے اس کی فریشنیس اور کوالٹی. اور لائٹ تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ جو فروٹ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی زیادہ نظر آئے.
کلرفل لائٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے نا، اس فروٹ کو فریش دکھانے کے لیے وہ ملٹی کلر کی لائٹ لگاتے ہیں یہ لوگ اس طریقے سے.
شیخ لوگوں کے کمنٹ سنے آپ نے، فروٹس کے بارے میں بھی سنا آپ نے، خریدنے والے بیچنے والوں کے لیے بھی سنا. آپ ایک شعر پڑھتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب یہ لائٹنگ کا جو گیم آپ نے دیکھا، جس کلر کی پروڈکٹ اس کلر کی لائٹ، جیسے اگر گولڈن کلر کا سینڈل ہے تو گولڈن کلر کی لائٹ، وائٹ سلور کلر کا سینڈل ہے تو سلور کلر کی لائٹ. کوشچن یہ بھی بنتا ہے کیا یہ دھوکہ دہی میں آئے گی؟ مختلف کلرز کے فروٹس پہ مختلف قسم کی لائٹس، ریڈ پہ ریڈ لائٹ، یلو پہ یلو لائٹ، گرین پہ گرین لائٹ، لائٹنگ کا گیم ہے. تو پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے.
لائٹ لائٹ ڈالنے کا مقصد تو خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی مطلب وہ شائننگ چمک دمک بڑھ جائے گی، رنگ جو ہے مزید نکھار اس میں آ جائے گا، آگ جلدی ہاتھ رکھ دے گا اس پر. یہ الفاظ یہ نہیں بولتے، لیکن جب گاہک پکڑ لے گا اس کو کہ یار یہ بہت خوبصورت ہے، اور پھر جب نارمل روشنی میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا حسن کہاں گیا. تو یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے. ہاں اگر یہ یوں مطلب یہ کہے نا بھائی ٹھیک ہے یہ چمک دمک اس کے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ ذرا وہ پیچھے جا کر آپ دیکھ لیں اس کو، اور آپ کو پسند آئے تو پھر ہم سے سودا کریں، تو یہ جائز ہو جائے گا. کہ وہ جب دیکھ کر کہ وہ اصل لائٹ چلی گئی، اب نارمل لائٹ جو ہوتی ہے ایک عام طور پر دیکھنے کے لیے، اور اس میں اس کا اصلیت ظاہر ہو رہی ہے اس کے فروٹ کے چھلکے وغیرہ کی، تو وہ اب سودا کرتا ہے تو جائز ہے. دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکہ بازی مت کیا کرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن اللہ پاک اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے. حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4529. ایک اور حدیث مبارک میں ہے مکر و فریب، یعنی یہ دھوکہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 5268. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بد دیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں، کھول کر رکھ دیں سامنے، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بول دیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ایک روایت میں ہے جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی لیکن کمائی کی برکت مٹانے والی ہے. اس میں بہت کچھ آ گیا، تو بندہ بالکل صاف ستھرا مال بیچے اور جیسا ویسا اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہ کرے. یعنی کہ بات چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ نہ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہ کچھ. جیسے چاول والے جو ہے نا، چاول بیچتے ہیں جو کچے چاول کرانے والے، تو بات کیا وہ چاول آپ کو دکھائیں گے بھائی اتنے کا ہے، تو آپ بولیں گے اس سے اچھا نہیں ہے، تو وہ جا کر وہی چاول جا کر یوں تھوڑا مل مسل کے ہتھیلیوں سے لے آئے گا، تو تھوڑا اس کی گرد وغیرہ ہٹ جائے گی، تھوڑا اس میں چمک پیدا ہوگی. اب بولے گا یہ اتنے کا ہے، بڑا کے دام بتائے گا اور گاہک اس پر ہاتھ رکھ دے گا. یہ ان طرح طرح کی دھوکے بازی کرتے ہیں. اس میں خوشبو ڈالتے ہیں پرانے چاول کی، جالے باندھ دیتے ہیں چاولوں میں تاکہ چاول پرانا لگے اور یوں جلدی بکے. دھوکا اچھا اس طرح پھل بغیر لائٹ کے بھی لائٹنگ کرتے ہیں، اس کو کلر کرتے ہیں. بعض پھل ایسے ہیں کہ جس کو مطلب یہ کلر کر کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذرا دھوکا ہی ہے، اصل کلر اس کا نہیں رہنے دیتے. اسی طرح مطلب ڈرائی فروٹ بڑا چمکا چمکاتے ہیں اس کو طرح طرح سے. کھجوریں جو ہیں، جو سنگل سنگل کھجوریں ہوتی ہیں، وہ کھجوریں دھوتے ہیں، میل اتر گیا چلو یہ تو صحیح ہے نا، دلاوا بیچا. خالی اس لیے نہیں بلکہ شاید دھوتے بھی نہیں ہے، دھوئے بغیر اس میں تیل ڈالتے ہیں، وہ تیل مکس کر کے اس کو چمکا کے بیچتے ہیں. یہ رمضان شریف میں یہ زیادہ آپ کو اس طرح کے دھوکے ملیں گے، آپ اچھی سمجھ کے لے لیں گے آگے ہوگی پرانی، اندر اس کے مخلوق دوسری شاید آباد ہو گئی ہوگی کھولیں گے تو. تم نے نہیں کھایا اتنا عرصہ ہوتا، میری غذا ہے، آپ نکال کے سارے پھینک دو گے، آپ کیا کرو گے اس کیڑے کو. تو یوں مطلب یہ کہ پھینکنے میں حرج بھی نہیں ہے. تو ایک بات بتا رہا ہوں میں، تو تو ہر چیز میں دھوکہ، چاہے وہ الائچی ہو چاہے کالی مرچ ہو، مطلب یہ گرم مسالے ہیں اور جو مطلب سبزیاں ہیں سب میں مطلب کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم یہ کرتے ہیں، پانی چھڑک چھڑک کر سبزیوں کے وزن بڑھا دیں گے، آپ پکڑ لیں گے مطلب وزن میں پانی بھی آ گیا آپ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں کرنے والے یہ گوشت میں پانی اندر اتارتے ہیں اس کے، پانی مطلب یعنی کہ باقاعدہ گوشت میں یہ جانور جب چھل چھلا گیا تو اس کے اندر یہ باقاعدہ ان کو یہ ٹیکنیک ہے ان کے پاس کہ وہاں سے یہ پائپ داخل کریں گے اس میں پانی چھوڑیں گے تو وہ گوشت کا وزن بڑھ جائے گا، اس طرح بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں بکرے کی ران جو ہوتی ہے جیسے کمزور بکرا ہے مثلاً تو یہ کیا کریں گے اس کو مطلب یہ اس کی مطلب جہاں سے پایا الگ کیا تھا نا وہ حصے سے یہ جس طرح وہ بلون میں پھونک مارتے ہیں نا اس کو پھونک کے مارتے ہیں، یہ پھونک مار کے اندر ہوا سے وہ ران کو خوبصورت کر دیں گے، ہوا بھر جائے گی اندر، اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے گوشت لیا بازار بڑا اچھا مطلب بوٹیاں یہ وہ، جب میں گھر پہنچا تو کھولا تو ساری ہڈیاں رہ گئی تھی، تو پھر پتا چلا کہ اندر ہوا بھری ہوئی تھی تو وہ خوبصورت بن گیا تھا، میں سمجھا یہ بوٹیاں ہیں لیکن یہ بوٹیاں پچک گئیں سکڑ گئیں اور یہ ہڈیاں نمایاں ہو گئیں۔ تو یوں بھی کرتے ہیں، پھیپھڑا لگے اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، اس کو جو پھلاتے ہیں پھیپھڑا بیچنے والے پھلاتے ہیں اور اس کو لٹکا دیں گے، دیکھا ہوا ہے سب تقریباً یہ چیزیں بعض چیزیں دیکھی بھی میں نے، یہ پھیپھڑا مطلب لٹک رہا بڑا خوبصورت، اتنا تھا پھیپھڑا تھا اتنا بڑا ہو گیا، گاہک پکڑ لے گا اس کو گھر جائے گا تو پھر جو نصیب اس کے۔ تو جو بھی دھوکہ کرتے ہیں یہ میں نے حدیثیں سنائی ہیں، یہ اللہ سے ڈریں، یہ پیسے آپ کو پھلیں گے نہیں، یا ڈاکٹر لے جائے گا یا ڈاکو لے جائے گا، آپ کے پاس کتنا رہیں گے، یہ نہ ڈاکو لے گیا نہ ڈاکٹر لے گیا تب بھی یہ ہیں سانپ بچھو، یہ قبر میں آپ کے پاس آئیں گے پھر کیا کرو گے، اس لیے مطلب اللہ سے ڈرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، بچوں کو حلال کھلانا چاہیے، حرام میں کوئی برکت نہیں، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، اللہ پاک اس بربادی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد۔
سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے، ارسلان سوال کر رہے ہیں، بعض آن لائن دکاندار کسی رعایتی سیل یعنی ڈسکاؤنٹ سیل جو آفرز ہوتی ہیں ان سے قبل مصنوعی طور پر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور بعد میں ڈسکاؤنٹ ظاہر کر کے صارفین کو متوجہ کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے، درست ہے، اس طرح کر سکتے ہیں؟
مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
اسی طرح ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی چیز ہے تو اس میں اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنے کی بھی بیچے، ڈسکاؤنٹ دے نہ دے، لیکن میرا اس طرح گریز کرنا چاہیے کہ مسلمان اس سے بعض اوقات جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ سمجھ کچھ رہا ہوگا اور ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور، تو گریز کرنا بہتر ہے، لیکن بظاہر اس میں چیز اس کی ہے اور وہ جو قیمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔
وہ حکمت عملی سمجھے، ٹیکنیک ہے مال بیچنے کی، جیسے کہ ہم مطلب میں نے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ موقع کی مناسبت سے کسی کو قافلے کے لیے تیار کرنا تو ایک مہینے کا بولو اس کو، وہ اس کی آواز نکلی ایک مہینے کا قافلہ تو میں نہیں کر سکتا، تو کم کرتے کرتے تین پر ڈن کر لو، تین تین دن پر تین تین بولو گے تو تھوڑا اس میں بھی بارگیننگ کرے گا، پھر تین دن میں ہو سکتا ہے سودا ہو جائے۔ تو یہ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں کاروبار میں، بس وہ جھوٹ نہ بولے، مال کو مطلب بلا وجہ بڑھیا نہ بتائے، جیسا ہے ویسا ظاہر کر دے، کوئی دھوکے کی صورت نہ ہو، یہ مطلب ہے، ورنہ وہ دام زیادہ لیا کم لیا تو یہ اس کا مال ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی خیر خائی اور بھلائی سے کام لینا چاہیے اور ان کو مہنگا نہ بیچا جائے، واجبی دام سے بیچنا چاہیے. اور آج کل تو زیادہ مت احتیاط ہمارے یہاں ملک میں تو مہنگائی چونکہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل ہے مہنگائی جو ہے نا، ابھی مطلب تقریباً ہر جگہ ہو گئی ہے. تو جتنا ہو سکے مطلب رعایتی سیل ہو اور غریبوں کو خاص رعایت دی جائے، سادات کرام کی خاص خدمت کی جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کا جو میں نا وہ میں عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار.
لگاتار کوشش کا پھل. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم تو بہت کن ذہن اور پڑھائی میں کمزور تھے، مگر تمہاری لگاتار کوشش نے تمہیں آگے بڑھا کر بہت بڑا عالم بنایا، لہذا ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا، کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے. یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول پڑھ یا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے افضل ترین علم، بدترین شخص، کامیابی کا طریقہ، فکروں کی کمی کا نسخہ اور بہت کچھ. اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ جنت کی بہار ہے، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ جنت کی بہار ہے، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 817,358 817,358 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 798,418 798,418 مجموعی کارکردگی 16,15,776 1,615,776
15 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, سبق یاد کرنے کے لیے کون سے اوقات سب سے بہتر ہیں؟ جواب, مغرب و عشاء کا درمیانی وقت اور رات کا آخری وقت. سوال نمبر 2, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر مسجد فصح میں چند نمازیں ادا فرمائی تھی؟ جواب, غزوہ احد کے موقع پر. سوال نمبر 3, عام پانی میں کتنا آب زمزم شامل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے گا؟ جواب, آدھے سے زیادہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, حضور بخش اتاری مدنی سکرن, محمد بلال شہزاد مدنی نوشیرو فیروز سندھ, حامد رضا میلسی, محمد سلمان بن محمد اسماعیل خان کے پی کے, اکرم شاہ اتاری کھاردر کراچی, بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد, محمد کریم رضا اتاری ٹنڈو آدم. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد سلمان بن محمد اسماعیل خان کے پی کے, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے جن دو جگہوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2, مسجد حرام میں جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3, قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے کیا چیز بلند کی جائے گی تاکہ سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.